زاہد بھائی کو شروع کرنے سے پہلے یہ جو آپ نے ایک بات کہی اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ چاہیے. جیسے پچھلی دفعہ محمد احمد سے ایسی سرسری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں مطلب مشترکات کی بات کرنی چاہیے, نزائی مسائل تو نہیں اٹھانا چاہیے اور ہم یہ دیکھیں کہ کیا کیا مشترکات ہے اور اس پر کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. تو آپ جیسے آپ نے یہ میتھڈ کیا کہ ہم نزائی مسائل کو بھی لیں اور اس پہ تفصیل سے کوئی گفتگو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں.
میرا خیال یہ ہے کہ مشترکات کے اوپر آپ اس وقت تک گفتگو نہیں کر سکتے جب تک نزائی مسائل کے کانٹیکسٹ میں روی کی توجیہ نہ بیان کی جائے کہ ہم نزائی مسائل میں رواداری کا پہلو کیوں اختیار کریں. میں سمجھتا ہوں زاہد بھائی نے جو سوال اٹھایا وہ یہی سوال ہے. اس لیے نزائی مسائل یعنی نزائی مسائل کے اوپر سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان مسائل, یہ ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں عرض کرتا کہ لڑائی مسائل کا کوئی حل بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن ان یعنی مسائل کے سلسلے میں اس کی توجہ ضرور بیان کرنا چاہیے کہ ان نزائی مسائل کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں رواداری کا رویہ کیوں اختیار کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایسیوم کریں کہ نہیں وہ ان کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوگی. اس لیے میری رائے آپ کیا کرنا
چاہیے جی ڈاکٹر صاحب, مطلب میرے خیال میں بھی یہ یعنی یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو ایسیوم اوے نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایسے علماء اکرام جیسا لاسٹ لیکچر میں بھی احمد بھائی نے جو دو تین کتابیں سجیسٹ کی تھی میں نے ان میں سے دیکھی تھی, جیسے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی ایک کتاب ہے وحدت امت اور صراط مستقیم, اختلاف سے اختلاف پر اختلاف امت اور صراط مستقیم, تو اس کو میں نے اسی مقصد سے دیکھا تھا کہ شاید اس کے اندر کوئی ایسی ریکنسائل کرنے والی چیز مل جائے. لیکن اس کتاب میں بھی انہوں نے اختلافات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. وہی بات جو پچھلے ہم نے لیکچر میں کہی تھی اس کو افرم ہو گئی وہاں سے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ وہی فقہی اور فروعی مسائل ہیں جو مجتہد فی مسائل ہوتے ہیں اور ان میں تو اختلاف کی گنجائش دینا ایک بہت اچھی بات ہے. جس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جیسے اہل حدیث اور حنفی علماء کے درمیان جو بہت سے مسائل ہیں جیسے نماز میں رفع دین کرو یا نہ کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ جس کی جو تحقیق ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتا رہے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مطلب ہنفیوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اہل حدیثوں کو کہیں نہیں تم رفع دین کرو. اگر ان کی یہ تحقیق ہے کہ وہ نہ کرنا بہتر تو ٹھیک ہے وہ کر لیں, اور اگر اسی طریقے سے ان کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ سب ہنفیوں کو مجبور کریں اور کہیں کہ گمراہ کہیں اس بنیاد پہ تم کیوں نہیں کرتے ہو. لیکن دوسری قسم وہ کوئی نظریاتی یا جو عقائد کے جو مسائل ہیں وہ اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رد کرنا تو ضروری ہے, اور اسی بنیاد پر انہوں نے شیعہزم کا بھی رد کیا ہے. بریلوی جو اچھا بریلوی اور دیوبندی اختلاف میں انہوں نے یہ بات البتہ کہی ہے کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان بہت ساری چیزیں کامن ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اختلاف کیا ہے, مطلب کس وجہ ہے. یعنی کوئی فنڈامنٹل ریزن نہیں ہے. جیسے شیعوں اور سنیوں کے درمیان تو ایک ہمارا سیاسی اختلاف بھی ہے کہ وہاں امامت کا تصور ہے ہمارے ہاں خلافت کا تصور ہے, ایسے احادیث کی جو ٹیکسٹ ہیں ہمارے راوی اور ہیں ان کے راوی اور ہیں, تو کوئی فنڈامنٹل بنیاد موجود ہے. لیکن بریلوی دیوبندی میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, سب فقہ حنفی کو مانتے ہیں, سب سلسلہ تصوف کو مانتے ہیں, سب صحابہ اکرام کی اور محدثین, یعنی پوری ایک ٹریڈیشن ہماری سملر ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے, کلامی مسائل ان میں سے چار پانچ جو وہ جو بڑے بڑے ہیں, نور بشر کا مسئلہ, حاضر ناظر, تو ان کی جو بھی ایک رائے ہے وہ اس کو پریزنٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہ سنت اور بدعت کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دیوبندیوں اور بریلویوں حضرات کے درمیان اس کو بھی وہ رد کرتے ہیں کہ جو بہت ساری پریکٹسز بریلوی حضرات نے اڈاپٹ کی ہیں یہ صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں. تو دا پوائنٹ اسی طریقے سے مفتی شفیع عثمانی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں سنت اور بدعت کی جو ایک ہیڈنگ لگا کر دبے لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ جو سنت اور بدعت کی ہمارے ہاں ڈبیٹ ہے یہ اس کو یعنی ہمیں ٹالریٹ تو نہیں کرنا لیکن اس کی اچھے طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے. یعنی یہ کوئی مطلب دا پوائنٹ از کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی کوئی راجے اور مرجو ٹائپ کی چیز ہے سنت اور بدعت کی جو ہمارے ہاں ڈبیٹ ہے کہ میلاد النبی ہو یا نہ ہو. یعنی ہے تو غلط لیکن ذرا اچھے الفاظ میں اس کو ہمیں رد کرنا چاہیے. تو ان کو ایسیوم اوے کیسے کر لیں؟ یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے دو بھائیوں میں لڑائی ہے اس وجہ سے کہ یہ پراپرٹی ہے یہ کس کی ہے, اب ہم کہیں کہ نہیں تم چھوڑو اس بات کو کہ پراپرٹی کس کی ہے, تم بھائی ہو تم یہ سوچو کہ تم بھائی ہو. بھائی وہ بھائی تو ہے لیکن بھائی ہونے میں رکاوٹ یہ آ رہی ہے کہ وہ پراپرٹی ہے. تو جب تک اس کے اوپر کوئی حل نہیں آئے گا یا کوئی ایسی بات نہیں آئے گی کہ وہ اپنے بھائی جو بھائی ان کے ہیں بھائی پن ہے اس کی طرف جانے میں رکاوٹ ہی وہ ہے. تو مسئلہ یہی کہ دیوبندی اور بریلیوں کے درمیان قابل اشتراک چیزیں بہت ہیں. تاریخی طور پہ بھی دونوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے مواقع آئے کہ جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک عمل کیا ہے. مثلاً آپ دیکھیں قرارداد مقاصد کے وقت سب اکٹھے ہو گئے, ایسے ہی 1973 کے آئین کے وقت ایسے ہی جو ہے وہ اہل حدیثی سوری تو قادیانیوں کا جو مسئلہ تھا اس وقت بھی سب اکٹھے ہوئے, تحریک نظام مصطفیٰ کے وقت بھی سب اکٹھے ہوئے, ایسے اسلامی بینکنگ میں بھی سب متحد خیال ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ متحد الخیال ہو جاتے ہیں. یعنی دا پوائنٹ از یہ نہیں ہے کہ کسی چیز میں اشتراک عمل کرتے ہی نہیں ہیں, کرتے تو ہیں, لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تمام تحریکیں جو ہے وہ یعنی جس اینگل سے ہم اس سرکل میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ تمام تحریکیں دوسرے تحریک کے کام کو ایک بڑے کام کا حصہ سمجھیں, کہ جیسے فرض کریں جو بریلوی حضرات جو کلچرل کام کرتے ہیں جو بندی حضرات اس کو ہاں اپریشیٹ کریں گے, ہاں ماشاءاللہ بڑا اچھا اسلامی, تو یہ تو ناممکن ہے کہ جب تک یہ جو سنت اور فدت کی جو ان کے ہاں جو ڈبیٹ ہے وہ تو سیدھا کہتے ہیں تو فدت ہے اور گمراہی ہے, تو اب کیسے ہی وہ اس کو اپریشیٹ کرنے لگے. یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ یعنی پہلا لمحہ تو یہ ہے کہ وہ کہیں چلو ٹھیک ہے جو ہے کرو, ہم تو کہتے ہیں اس سے بھی آگے بڑھ جاؤ اور اپریشیٹ کرو, یہ کیسے اس کے لیے ممکن ہے جبکہ وہ تو اس کو غلط کہہ رہے ہیں. تو اس کو ایسیوم بھی کیسے کر لیں, اور وہ بڑے کام میں جس کے اندر ہم اشتراک عمل لوگوں کا چاہتے ہیں وہ کیسے اس کے اندر آئے گا, مجھے تو سمجھ نہیں آتا.
تو منور صاحب نے بھی چین جا کے یہ بتایا کہ وہ بدعت کے جو ہے حامی ہو گئے ہیں, انہوں نے بتایا کہ وہ چین کے اندر جو سنگجیانگ صوبہ ہے وہاں پہ جو لوگ جو رسوم و رواج کرتے ہیں, تو اور اس میں ترکی کا بھی اس سے پہلے مثال دی کہ لوگ بہت زیادہ مجموعہ مسلمانوں کا, اور جس جگہ سیکولر ریاست ہوتی ہے اس میں ہم اسی کے ذریعے جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ میری رائے ہے, میں بدعت کا کوئی ڈیپینڈ نہیں کر رہا, انہوں نے بار بار یہ کہا, مگر انہوں نے یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ سیکولر معاشرے کے اندر ان رسوم و رواج کے ذریعے جسے ہم بدعت کہتے ہیں. میں یہ دیوبندی اور بریلوی اختلافات کے اوپر کچھ تین پوائنٹس جو ہیں وہ رائے وائز سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس پہ کنسنٹریٹ کریں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلوی اختلافات جو ہے وہ قدیمی اختلاف ہے, کوئی نیا نہیں, نام تبدیل ہو گیا اس کا دیوبندی اور بریلوی. پہلے بھی علماء اور صوفیہ کرام کے درمیان یہ قدیمی بحث چلی آ رہی ہے بدعت اور جو ہے وہ شریعت کے اوپر کہ شریعت پہ عمل, علماء ہمیشہ ان کا امفسس ہوتا تھا اور ہمیشہ بھی رہا ہے کہ وہ جو ہے شریعت کو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھی اس طریقے سے رہے اور اس میں رسوم و رواج کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. اس لیے دیوبندی اور بریلوی اختلاف کوئی اس کو ذرا سا اس میں دیکھا جائے کہ وہ ایک قدیمی اختلاف ہے, اسے پاٹا نہیں جا سکتا دور دو چار کے طریقے سے کہا جائے کہ یہ درست ہے اور یہ درست نہیں ہے, تو قدیم سے دور سے چلا آ رہا ہے اور یہ مباحث قدیمی چلی آ رہی ہے کوئی جدید. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اختلاف قدیمی ہونے کے ساتھ ساتھ 19ویں صدی کا انگریز کے جب غلامی کے دور کا بھی ایک مخصوص اختلاف ہے, اور اس کے اندر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب انگریز نے جو ہے وہ قبضہ کیا تو اس نے اپنی جو ہے وہ بارادستی قائم کرنے کے لیے اپنا نظام جو ہے وہ قائم کیا, اور اس نظام کو ہٹانے کے لیے بریلویوں نے کچھ رسوم و رواج اور دیوبندیوں نے کچھ مدارس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے, اور اس کی وجہ سے دیوبندی بریلوی اختلاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے. یہ بھی اسی بھی نوعیت کا قائم ایک قدیمی بھی ہے اور ایک اسپیسیفکلی 19 سینچری کا بھی یا 20 سینچری کا بھی اختلاف موجود ہے. علماء کرام کا وہاں اعتراض جو ہے وہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ اس میں فروئی نوعیت کے اختلافات اور بدگمانی اور ذاتی نوعیت کے اختلافات بھی کافی زیادہ ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید حضرت تھانوی صاحب نے اور وہ جو ہے اعلیٰ حضرت کے اندر اعلیٰ حضرت کی اس سے پہلے حضرت قاسم نانوتوی کے ان کے والد کے دور سے جو ہے ایک ذاتی اختلاف بھی چلا آ رہا ہے. اس کے طور پہ بھی دیکھا ایک صاحب نے میں نے ریسرچ کی تھی, میں نے بتایا تھا کہ ذاتی اختلافات بھی وہاں علماء کا اس سے پہلے چلا آ رہا تھا حضرت قاسم نانوتوی کے دور سے, اور وہ اختلافات جو ہے بدگمانی پہ زیادہ تر بدگمانی پہ کہ وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں, اور یہ نہیں پوچھا جاتا کبھی بھی بریلوی نہیں پوچھتے کہ حضرت قاسم نانوتوی سے حضرت تھانوی سے یا کسی بھی دیوبندی کے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو کہ جو ہے وہ یعنی کہ کیا کہتے ہیں بریلوی زیادہ تر کہ آپ وہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گستاخ ہیں, تو کیا آپ ان سے نہیں پوچھتے کہ کیا آپ گستاخی تصور کرتے ہیں ان چیزوں کو, اور اس طریقے سے دیوبندی تصور کرتے ہیں کہ یہ بدعت کرتے ہیں اور یہ بدعتی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے طور پہ گڑھ لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نکالتے ہیں. اس طریقے سے میرا خیال یہ ہے کہ یہ اختلافات جو ہے وہ ایک بدگمانی اور اس پہ مبنی اختلافات ہیں, تو ان پہ بھی ہمیں اس لائے مر پہ اگر ہم غور کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے, اور اسی کے طریقے سے اگر ہم اس کے اتحاد کے لائمل کی طرف بھی جائیں گے تو وہی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ قدیمی اختلاف ہے, اسے پاٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہا جائے کہ جو بندی بریلوی بن جائے یا بریلوی, کیونکہ ہمارے اختلاف امت اصلاط مستقیم میں زیادہ تر یہ کوشش نظر آتی ہے کہ انہوں نے فوقیت جو ہے جو بندیوں کو جو ہے دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فوقیت جو ہے دی ہے, جس جو بندی جو ہے وہ فوقیت زیادہ ہے, تو اس طریقے کا کوئی کام جو ہے وہ تو کوئی طریقے سے ہم اس کو پاٹے گا نہیں اختلافات کو, بلکہ فوقیت تو دونوں کی اپنی جگہ جگہ جو ہے وہ اندر من الشمس کے طریقے سے موجود ہے, اور دونوں نے ہی اسلام کے فروغ کے لیے جو ہے اپنے دور کے اندر نمایاں کارنامے انجام دیے, تو یہ میرا خیال ہے ان کے درمیان, اور یہ ہے کہ یہ آپس میں علماء کے درمیان جو ہے وہ گفت و شنید ہو, جس طریقے سے ڈائلاگ ہے وہ ڈائلاگ علماء کے درمیان جو بندی اور بریلوی علماء کے درمیان ٹی وی پہ نہ ہو, بلکہ مدارس و مساجد میں ڈائلاگ ہو, جس میں اختلافات کو جو ہے اور عوامی نوعیت کے جو ہے یہ کام نہ ہو.
وجہ یہ ہے کہ فیصلہ حق مسائل میں بظاہر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بریلویوں کی سائڈ ہے, وجہ یہ ہے نہ قبول کرنے,
مطلب یہ تو مولانا سر یادی نے پیش کیا,
اور
دوسری بات یہ کہ مطلب دیوبندی بریلوی مسئلہ جو ہے مطلب اس کو یعنی ہم صرف مجرد کے خلاف یعنی اس لیے تعریف کیا جائے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنی تاریخیت جو ہے نا وہ اگر اس کو آپ اس کے ساتھ انحا کر دیں تو وہ چیز جو ہے مطلب پوری آ جائیں گی, اس کی ایک تاریخیت بھی ہے مطلب یعنی مطلب مثال کے طور پر ابھی ہندوستان سے مطلب آدھا فرق کے خطوط جو ہے آئے ہوئے ہیں, اس کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی کے نام تین خطوط بھی اس کے اندر ہیں, اس کو بھی دیکھ لیا ہے مطلب ایک بات
جی جی
یہ جو مطلب اصول ہے یعنی مطلب ہم یہاں پر اختلاف جو ختم ہوگا تو اس کی بنیاد کیا ہوگی, ظاہر اس کی بنیاد جو ہے جیسے ہنسی کے اصول ہیں کہ آپ جو ہے کفر و اسلام کا فیصلہ کس بنیاد پہ کریں گے, اس پر تو اتفاق ہے کہ دیوبندی اور بریلوی جو ہے مطلب جیسے ہنسی کو حتمی مانتے ہیں, تو جو ہے ہنسی کے سامنے جو مطلب کفر و اسلام کے اصول ہیں اس کو جو ہے دیکھ لیا جائے, اور مطلب اعلیٰ حضرت خطامہ ہے اس کے اندر جو مطلب اعلیٰ حضرت نے اصول اپنے متعین کیے اور کہیں کہیں شدت میں انہوں نے ان اصولوں سے انحراف کیا, اس کی نشان کر دیا ہے
جو جی جی
ڈاکٹر صاحب یہ خالد بھائی نے بڑے اچھے پوائنٹ اٹھائے ہیں, تو ہمیں مطلب ان کا اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, جو مطلب ہسٹوریکل بنیادوں کی طرف اشارہ یونس بھائی نے کہا کہ تاریخی اختلاف ہے, تو میں اس تاریخی اختلاف کو حضرت مجدد علی ثانی رحو اور شیخ عبداللہ محدود جہانگیر علیہ رحمٰ کی مطلب جو اختلاف ہے اس میں دیکھتا ہوں, ان کے درمیان بھی ایک اختلاف ہوا تھا لیکن وہ اختلاف اوور دا ٹائمنگ حل ہو گیا, جو حضرت مجدد علی ثانی نے سنت اور بدعت کے دائرے کار میں بدعت حسنا اور بدعت سیاہ کی پوری گفتگو کی ہے, اور بدعت حسنا کو سنت کے قریب کی ایک چیز قرار دیا ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے, جو علماء میں اور صوفیہ میں اختلاف تھا اس میں کنسنسس ڈیولپ ہو گیا حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمٰ کے زمانے میں, شاہ ولی اللہ نے مطلب اس کے اوپر جو اختلافات تھے ان کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, وہ دیکھی جا سکتی ہیں اس دائرے میں, یعنی ریفرنس پوائنٹ جو ہے بریلویوں کا اور کیا کہتے ہیں ان کا دیوبندیوں کا وہ حضرت شاہ ولی اللہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ریفرنس پوائنٹ میں جو مقام مطلب بریلوی حضرت عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیتے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں، وہ مقام حضرت شاہ ولی اللہ کا نہیں ہے، وہ ان کو مجدد حضرت عبد العزیز محدث دہلوی کو مانتے ہیں، ولی اللہ حضرت ولی اللہ کو نہیں مانتے. جو تاریخی تناظر میں مطلب یہ کہ میں نے جو اس کی اسٹڈی کی ہے، واقعی ایک تاریخی مطلب کانفلکٹ ہے، جو کہ مطلب 1836 سے جو جہاد حضرت شیخ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں جو حضرت شاہ ولی اللہ کی مدرسے سے بھی تعلق رکھتے تھے، ان لوگوں میں ایک خاص قسم کا گروپ ڈیولپ ہو گیا تھا، جو کہ اس مطلب یہ کہ شاہ اسماعیل کے گروپ سے ایک خاص قسم کی مطلب یہ کہ بہت سارے اصولوں میں، دینی معاملات میں بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی اختلاف کرتے تھے. لیکن اس زمانے میں حضرت مولانا نور فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی شخصیت تھی جنہوں نے اس کو بیلنس رکھا اور اس کانفلکٹ کو آگے کی طرف نہیں بڑھنے دیا. اچھا، دوسری بات یہ کہ لیکن جیسے ہی 1857 کی جہاد کے بعد علماء بڑے پیمانے پہ شہید کیے گئے، تو ایک علمی برتری اور تفوق کا ایک مسئلہ سامنے آیا، اور اس کے اوپر ان تمام ایشو کو جو کہ حضرت مولانا نور فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان لوگوں کی مطلب 1836 کے جہاد کے بعد ختم ہو گئے تھے، ان ایشو کو دوبارہ اٹھایا گیا، اور حضرت اعلی حضرت کی جو حیثیت ہے وہ اسی مطلب ایشو کو دوبارہ اٹھانے کے وہ ارد گرد گھومتی ہے. مطلب یہ کہ وہ جو دیوبند والے ہیں، وہ حضرت شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو چیزیں ہیں اس کو ولی اللہ، مطلب یہ شاہ ولی اللہ کے گھرانے کی، احناف سے زیادہ گھرانے کے اندر کی لڑائی. لیکن حضرت اعلی حضرت کے زمانے میں فرنگی محل کا وہ کردار نظر نہیں آتا جو کہ اس زمانے میں نظر آیا. فرنگی محل ایک ایسی برج تھی جو کہ اس کانفلکٹ کو پاٹ سکتی تھی، لیکن وہ پاٹی نہیں جا سکی. شاید اس کی وجہ سے فرنگی محل کا مطلب علمی طور پہ اور اسٹریٹجیکلی کمزور ہونا بھی قرار دیا جا سکتا ہے. اینی ہاؤ، اچھا، اور دوسری کانفلکٹ کی وجہ دہلی کالج تھا. دہلی کالج سے جو ایشو اٹھ رہے تھے ان کے اوپر بہت سارے ایشو کو جو ہے دیوبند نے اپنایا، جس کی بنیاد سے، اور یہ دہلی کالج کا ہی کانفلکٹ تھا جس کے اوپر مطلب حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بار بار ایک اس برج کو، کیونکہ حضرت کی پوزیشن ایک ایسی تھی کہ جو لوگ مطلب یہ کہ جو ان ایشو کے خلاف تھے اور جو لوگ ان ایشو کے حق میں تھے، ان کے درمیان ایک مسلسل ایک آپ کوشش فرماتے رہے. مطلب یہ کہ بہت لانگ ہسٹری ہے حضرت کی جو اس طرح کی کوششیں کرتے رہے کہ ان سے بہت نقصان ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب یہ لڑائی اس تناظر میں اگر دیکھی جائے، تاریخی تناظر میں، جیسے یونس بھائی نے فرمایا، تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس پورے کانفلکٹ کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس پوری لڑائی کو، مطلب یہ لڑائی جو ہے وہ حضرت شاہ اسماعیل شہید سے شروع ہوتی ہے اور جا کے مقتدر مطلب یہ کہ علماء دیوبند سے جا کے ختم ہوتی ہے، لیکن ایشو سیم ہے، ایشو نہیں تبدیل ہوا.
دیکھیے، اب میں سمجھتا ہوں اسے کنٹیکسٹلائز کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے میں اس پوزیشن نہیں کہ میں کوئی وہ عرض کر سکوں، لیکن کنٹیکسٹلائز اسے کیجیے. کنٹیکسٹلائزیشن سے میری مراد یہ ہے کہ ہم اتحاد امت جو چاہتے ہیں وہ کس سطح پہ چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اتحاد امت کس سطح پہ چاہتے ہیں. میں جب ہم سے بات کر رہا ہوں تو انقلابیوں کی بات کر رہا ہوں. انقلابیوں سے کیا مراد ہے؟ انقلابیوں سے مراد کہ وہ اس نظام اقتدار کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر تمام سنتیں زندہ ہوں. یہ انقلابیوں کا مشن ہے کہ وہ ایسا نظام اقتدار قائم، اسی کو اسٹیٹ کہتے ہیں، وہ ایسا نظام اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر تمام سنتیں آیا. لہذا جس، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم کے اتحاد امت کا مقصد یہ ہے، نہیں، مقصد تو ظاہر ہے کہ حصول رضا الہی ہے، لیکن جس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی یہ کہ اتحاد وہ ہے تناظر اس نظام اطاعت کے قائم کرنے کا جس کے نتیجے کے اندر تمام. لہذا جو سوال ہم دیوبندیوں اور بریلویوں سے کرتے ہیں، اس کانٹیکس میں شیعہ سنی بحث کو نہیں لیتا، اور شیعہ سنی بحث کے میں نے بھی، معاذت نے مجھے کتاب دی تھی ڈاکٹر اسرار صاحب کی شیعہ سنی مفاہمت، وہ میں نے پوری پڑھی ہے، اس کے اندر ڈاکٹر صاحب کی بھی رائے موجود ہے، اور اس سے یعنی زیادہ اختصار کے ساتھ ان کی کیا کہتے ہیں عقائے خراسانی نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے. وہ بھی عقائے خراسانی بہت بڑا نام ہے، یعنی یہ کہ وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ ایک ذخیر سے ایسا نہیں. آپ انقلاب ایران میں تقریباً 6 ہفتے گٹر میں رہے تھے، یعنی یہ عقائے بہت بڑا نام ہے. وہ ان کی بھی تحریر ہے، اس کے اوپر وہ میں نے پڑھی، میں وہ آپ ہی کی خدمت پیش کروں گا. اور کسی اسٹیج کے اوپر اس کی بھی، جیسے کہ ہمیں تشریف پوری ڈاکٹر صاحب کی بھی اور عقائے خراسانی کی بھی جو شیعہ سنی اتحاد کے سلسلے میں لکھا ہے، اس کو بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ دیکھیں گے. لیکن ابھی تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں صرف دیوبندی اور بریلوی کانٹیکٹ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہم انقلابی جو بات دیوبندی اور بریلویوں سے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اقتدار اسلامی قائم کرنے کے لیے اس وقت ہم جو حکمت عملی بنوا رہے ہیں اس کے اندر تم پوری خلوص نیت کے ساتھ اور اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ اس کام کے لیے. اب ہم تو جو اتحاد ہم تصور کرتے ہیں اس اسٹیج کے اوپر وہ ایک محدود اتحاد ان معنوں میں ہے کہ جن معنوں میں جیسے جو تفصیل انہوں نے بیان فرمائی ہمارے جیلانی بھائی نے یا جو یونس بھائی نے فرمایا یا خالد, اس سے زیادہ محدود چیز ہے. وہاں تو ہم ان اختلافات کے ایک معنی میں رفع کی بات کرتے ہیں اور اس قسم کی بات, لیکن یہاں ہمارا مقصد ذرا محدود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اسلامی شخصیت اور اسلامی معاشرت جو ہے وہ تحلیل ہو رہی ہے, اور کس وجہ سے تحلیل ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے تحلیل ہو رہی ہے کہ اسلامی ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اور وہ جیسے کہیے کہ غائب ہو گیا, اسلام کا نظام اقتدار معطل ہو گیا. اور اس تعطل کی دو شکلیں ہیں, ایک شکل یہ ہے کہ شرع مطہرہ نافذ نہیں, دوسری یہ ہے کہ احکامات شرع سے نہیں اخذ کیے جا رہے یا احکامات علوم اسلامی سے نہیں اخذ کیے جا رہے, وہ سائنس اور سوشل سائنس سے اخذ کیے جا رہے. ان دونوں شکلوں میں اسلامی انفرادیت اور اسلامی معاشرت جو ہے وہ معطل ہو گئی یا وہ معطل ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کا دائرہ کار کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر, اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر تم یہ کام نہیں کر سکتے. لہذا سب ہم دو باتیں کہتے ہیں, اور یہ دونوں باتیں جو ہیں ان کے اوپر ہمیں غور توجہ کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے کہیں اور کہہ سکیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہے کہ ہم یہ سوال اٹھائیں کہ جن موضوعات کے اوپر تمہیں کلامی اختلافات ہیں اس کا اس کلام سے کیا تعلق ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم اسلامی ریاستی نظام دوبارہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, کیا تعلق ہے تمہارا؟ مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تصور کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تصور نہیں کرنا, اس کا اسلامی نظام اقتدار کی دوبارہ تعمیر سے کیا تعلق؟ اور جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب سمجھتا ہے اس کی ریاستی حکمت عملی, اور وہ جو نہیں سمجھتا اس کی ریاستی حکمت عملی میں کیا فرق ہوگا؟ جس کی اگر واقعی ایسا کوئی فرق ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اشتراک ممکن نہیں, اس لیے وہ ایک طریقے سے ریاست ہو دوسرا. لیکن اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاستی یعنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہیے کہ عالم غیب سمجھنے کا یا عالم غیب نہ سمجھنے کا اس ریاستی حکمت عملی کی تعمیر اور اس کی نفاذ میں کوئی عملی فرق نہیں ہے, تو لہذا یہ ایشو اس سے ریلیونٹ نہیں ہے کہ ریاستی حکمت عملی کو نافذ کرنے کے لیے تم اشتراک عمل کرو. پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ جو ہم اٹھا. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے, اور جس کی وجہ سے میں زاہد بھائی کی اس رائے سے متفق نہیں ہوں, یا جیسے کہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے, کہ کلامی مسائل کو راجے اور مرجو کی سطح پر لایا نہیں جا سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک وہ راجے اور مرجو کی شکل میں ہو نہ. مثلا جب دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں جیسے کہیے کہ عالم الغیب, یا جب بریلوی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں عالم الغیب, تو استدلال تو وہ اسی سنت سے کرتے ہیں نا. میں جسے خنفیت سے نہیں کہتا, میں تو تمام اہل سنت کی بات کرتا ہوں, شیعوں کی نہیں ہے. لیکن تمام اہل سنت جو ہے وہ تو جو فرق ہے آپ سمجھیے کہ اہل سنت کے ائمہ کرام میں وہ یہی تو ہے کہ مختلف تعبیرات کرتے ہیں یا مختلف راویوں کو ثقہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, امام شافعی کے ہاں کچھ ہیں اور امام حنبلی کے ہاں کچھ ہیں یا وغیرہ وغیرہ. لہذا مروت کا تقاضا یہی ہے کہ وہی اصول اپنایا جائے اس معاملے کے اندر بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ یہ کہ وہ عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا اگر میں بریلوی ہوں, اب میں یہ عرض کر دوں بریلوی ہوں کوئی نہیں, اگر پاس کی میں یہ تصور کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے, تو میری پوزیشن وہی ہونا چاہیے کہ یہ میری یہ میرا تصور, لیکن ممکن ہے کہ یہ غلط ہو. اور جو دیوبندی بھائی یہ تصور کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے عالم الغیب, ان کا تصور درست نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ درست ہو. اگر ہمارے درمیان اس کے اوپر گفتگو, ہم اسے کیوں راجے اور مرجو نہیں بنا سکتے؟ اگر ہم یہ تو صرف منکرین حدیث ہی ہیں یا اجماع سے باہر لوگ جیسے کہ شیعہ کہ جن کے لیے یہ دلیل نہیں ہے ان کے لیے یہ دلیل یا کم از کم اس دلیل کو اس طریقے سے نہیں پیش کیا جا سکتا, لیکن جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے لیے تو یہ دلیل کہ یہ جو ہمارے اندر دیکھیں نا کلام کی اب دو حیثیت, دیکھیں نا کلام اول تو ظاہر ہے کہ میں ایک جاہل آدمی جو کچھ بھی عرض کروں گا تو وہ ہو سکتا ہے علم کلام سے ناواقفیت کی بنیاد ہو, کلام کی دو اس وقت کلام کو جو ایشوز درپیش ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں کہ جو اس کے کلاسیکل دور میں ہے, اس وقت تو جو کلام کو مسائل درپیش ہیں وہ دو مختلف ہیں. کیا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسے ایک بالکل دوسری جسے کہیے کہ بحث کی انٹرنل کانٹرڈکشنز کو عیاں کرنا ہے, یہ کہ جو یونانی بحث سے بالکل مختلف تھی, یعنی دوسری بحث یہ ہے کہ جس کانٹیکس میں یہ کر رہی تھی جس کانٹیکس میں اس وقت ہمیں علم کلام کے اندر عقائد اسلامی کی یعنی کو ثابت کرنا ہے وہ علم کلام یعنی وہ اس تناظر میں نہیں ہے جس میں علوم اسلامی غالب ہوں بلکہ علوم کفریہ یعنی سائنس اور سوشل سائنس غالب ہیں. لہذا علم کلام کی جو یعنی کہ مسلمانوں کے اندر یہ علم کلام کو فروغ دینے کا موقع نہیں ہے, اس لیے کہ خطرہ تو باہر سے ہے, دشمن تو باہر کا ہے اور اس دشمن کو غلبہ بھی حاصل ہے. لہذا جو علم کلام آج آپ فروغ دیں گے وہ وہی کلام ہوگا جس کے اندر سرے سے جسے کہیے کہ خدا انسانیت کو یا انسان کو خدا بنانے کے مسلم یعنی تصور وغیرہ کیا جا سکتا ہے. لہذا جو علم کلام ہمیں اس وقت مرتب کرنا ہے وہ ایکسٹرنلائزڈ بحث کا پرتو اندر جسے کہ تطبیق ہو گیا. لہذا دوسرا سوال جو ہم انقلابی یا ڈیمانڈ سمجھیے بریلوی دیوبندی علماء سے یا دیگر اہل سنت والجماعت وہ جس طرح باقاعدہ اخوان نے تو چواپے اور احناف میں اس کو اٹھایا بھی تھا اور کامیاب ہوئے بالخصوص مصر کے اندر بالخصوص میں, وہ یہی سوال ہے کہ ہم جب ان سے مروت جیسے کہ رواداری کا تقاضا کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے جیسے کہ کئی مثالیں ضلع نبانی میں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو نزائی مسائل ہیں ان کے اوپر گفت و شنید کر کے اس کو ہم اسی دائرہ کار میں لے آئیں, جیسے کہ حضرت محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی بار بار ہے کہ ہم اسی دائرہ کار, ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہونا یہ جیسے کہ یہ کہ عالم الغیب ہونا یا نہ ہونا اس پہ گفتگو نہ کی جائے, ہم کہتے ہیں یہ گفتگو ضرور ہو لیکن یہ گفتگو علمی سطح کے اوپر اسی سطح کے اوپر ہو اور اسی بنیاد کے اوپر ہو کہ اس کو راجے اور مرجو کا دیا جائے یعنی درجہ دیا جائے, اور نمبر دو ریاستی حکمت عملی جس کے نتیجے کے اندر ہم غلبہ کفر کو ختم کر کے غلبہ اسلامی اور علوم اسلامی کے غلبہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کی جو اس طرح کے عمل ہے وہ متاثر نہ ہو. باقی یہ کہ اس میں ہمیں لینا دینا ہے مثلا یہ بالکل ہم یہ پہچانتے ہیں کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں جسے کہیے کہ یعنی زیارت قبور کو مناسب سمجھتے ہیں, یعنی میری رائے زیارت قبور میں وہ نہیں ہے, لیکن ممکن ہے کہ بریلوی کچھ ایسی پریکٹسز کرتے ہوں کہ جو دیوبندیوں کے لیے یعنی حدود شرع سے ماورا ہیں, تو ان پریکٹسز کو ہم رد کر دیں اور وہ پریکٹسز کے جو دیوبندی کرتے ہیں کہ جو اس اتحاد عمل کے لیے مثلا اسلامی شرعی مثلا اگر فرض کیجئے ایک محلے کے اندر اس طرح بین المساجد اس طرح ہم پیدا کر لیں وہاں بریلوی بھی ہوں بریلوی ہوں, تو اس بین المساجد اشتراک میں وہی مذہبی رسوم اور رواج ادا کیے جائیں جو دونوں بریلوی اور دیوبندی درست سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ وہ لوگ جو کوئی دوسری بریلوی مسجد کرتی ہے یا دیوبندی مسجد کرتی ہے وغیرہ وغیرہ وہ اس کو کرنے دیں, اس کے معاملے میں جو ہے ہمیں کوئی رائے دینے کی, لیکن اگر ہم اسلامی معاشرتی کیونکہ اسلامی معاشرتی اتحاد کے بغیر اسلامی اقتدار کی تنظیم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, کوئی نہیں سکتا کہ اسلامی معاشرت جسے کہیے کہ نہ ہو اس کے باوجود اسلامی ریاست قائم. لہذا اشتراک بین المساجد جو کہ جو بنیاد بنتا ہے ریاستی نظام اس سے ہم کس کا ہمارا جو بنیادی نعرہ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے سب اقتدار مسجد میں, سب اقتدار مسجد میں, مسجد کے علاوہ کوئی جائز اقتدار کا مرکز و محور نہیں ہے, یہی ہمارا بنیادی دعویٰ ہے. اسی کے اوپر ہم نے ہر جگہ کام کیا, پاکستان کے اندر نہ کیا ہو, انڈونیشیا کے اندر بھی یہی ہے, اور ملیشیا اور عرب دنیا کے اندر, اور ایران کے اندر, افغانستان, سب یہی ہے کہ اسلامی ریاست کہاں سے قائم, مسجد سے. تو اگر مساجد ہی میں اس طرح کے عمل نہ ہوگا تو باقی ریاستی نظام کہاں سے کھڑا ہوگا. اور مساجد ہیں ابھی اپنی موجودہ حالات میں وہ معاشرتی ادارہ ہی ہیں, ہم ان معاشرتی اداروں کو ریاستی ادارہ بنانا چاہتے ہیں. لہذا ایک بیسک معاشرتی عمل جس کے اندر دیوبندی اور بریلوی اور دیگر اہل سنت کی دوسری جماعتیں شریک ہو سکتی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اظہار عشق کے ان طریقوں کو جو دونوں مناسب ہو جائے اس کی دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ کام کریں, اور اس کے علاوہ اگر کچھ کریں تو اس کے اندر ہم بحث اور جیسے کہیے کہ تبادلہ خیالات کی بنیاد کے اوپر ان مسائل کو جو ابھی راج و مرج و نظیر نہیں آتے بنانے کی کوشش کریں. اس بنیاد کے اوپر ہم میری رائے میں تو کر سکتے ہیں.
اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا کہ دیوبندیوں نے دو جگہ اپنی ریاستیں یعنی کہ قائم کر لی, یعنی کہ کافی حد تک افغانستان کے اندر ہم نے قریب اب یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں شمالی پاکستان کے اندر جو ہے اپنی ریاستی اقتدار جو ہے وہ قائم کر لیا. اب وہ اور یہ شیعوں نے جو ہے وہ ایران کے اندر کیا ہے. پریکٹس کے نتیجے میں جو سب سے بڑا اختلاف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بریلویوں کا خاص کر یا دیوبندیوں کا اگر بریلویوں کہ وہ جو پریکٹسز دیوبندی کرتے ہیں یا جو پریکٹسز جو بریلوی کرتے ہیں اپنی مساجد کے اندر یا اپنی دیگر خانقاہوں کے اندر اس کو دیوبندی آ کے فوری طور پہ بند کر دیتے ہیں اور وہ یا بریلوی آ کے اس کو بند کر دیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہیں اور مساجد ان سے چھین لی جاتی ہیں اور وہ خانقاہیں ان سے چھین لی جاتی ہیں. اگر چینی براہ راست نہ جائے اگر دیوبندیوں کی حکومت آ گئی تو ان کی انفلوئنس اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ جو ہے دیوبند بریلوی سے کنورٹ ہو کے زیادہ تر جو ہے وہ دیوبندی بن جائیں گے اور ان علاقوں میں جہاں پہ دیوبندی اس طرح وہاں پہ زیادہ تر لوگ دیوبندی ہی بنے بریلوی نہیں بنے. تو یہ ان کا خطرہ ہوتا ہے کہ کسی کا جائے اقتدار تو دیوبندی یا بریلوی مسلمانوں یا شیعوں میں یا اہل حدیث کا اقتدار آئے گا. تو وہ اس کی وجہ سے یہ ہم تصور کرتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ دیوبندیوں کو یا بریلویوں کو اقتدار دیا جائے یا شیعوں کو اقتدار دیا جائے, اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک سیکولر کو اقتدار دیا جائے جس سے جو ہے جس کے اندر ہم زیادہ پینیٹریٹ ہو سکتے ہیں, یعنی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے اندر ہم زیادہ پینیٹریٹ ہو سکتے ہیں بنسبت کسی دیوبندی جو ہے گروہ کے اقتدار کے اندر یا بریلوی گروہ کے. وہ تو ہماری بات تسلیم ہی نہیں کرے گا
نہیں, لیکن دیکھیں ہم جو میں بالکل ایک جملے میں اس کا جواب دوں, بہتر یہ ہے کہ اقتدار جماعت اسلامی کو دیا جائے. میں صحیح میں کوئی مذاق نہیں کر رہا, اس لیے کہ جماعت اسلامی رابطے کی جماعت ہے جو سیکولر نہیں ہے. تو سیکولر جماعتوں میں آپ شریک ہو کے اس کے نتیجے کے میں آپ اسلامی علمیت اور شرح کے نفاذ کا تو کوئی امکان نہیں رکھتے. لیکن جماعت اسلامی جو کہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو نہ بریلوی ہے نہ حنفی ہے نہ وہ, اس کے اندر سب لوگ برابر ہیں, یعنی فقہ کے مطابق کوئی نہیں کرتی. لہذا اس کو اقتدار دیجیے کہ جو شرح بھی نافذ کرے یا کم از کم وہ کہتی تو ہے کرے گی, اب بعد میں آ کے وہ چین کو لے آئے تو کوئی کیا علاج ہے. لیکن اسلامی جماعت کو دینا, اخوان ویسی ہی جماعت ہے, حضرت ہمارے بازرگان جنہوں نے پہلے وزیر اعظم تھے ان کی نہضت اسلامی اس کا نام تھا, وہ ایسی جماعت تھی. ایسی جماعتیں جسے کہیے کہ جو فقہی نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد کسی فقہ کے اوپر نہیں ہے وہ نیوٹرل کردار ادا کر سکتی ہیں, اور ان کے اندر جسے کہیے کہ آپ ان سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ شرح اسلامی نافذ کریں اور علوم اسلامی کی تطبیق کو کریں اور آپ کے جو فقہی اور جو آپ کے جو کلامی مسائل ہیں اس کے بارے میں رواداری کا رویہ رکھیں. اس لیے کہ اپنی جماعت میں وہ یہی کرتے ہیں. ہماری جماعت کے اندر کیا کوئی اہل حدیث اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے یا چاپئی یا شیعہ یا کوئی بھی نہیں؟ آپ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کون اہل حدیث ہے اور کون غیر اہل حدیث ہے. اور ہم نے تو یہ کر کے پچھلے 50 سال سے بتا دیا, ہم نے تو یہ کر کے بتا دیا, ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے. ہم نے یہی کیا ہے 1941 سے لے کے اب تک, ہماری جماعت کے اندر کسی قسم کا کوئی کسی بھی دیوبندی سے یا بریلوی سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ دیوبندی نہ رہے. ہوتا ہے یا کسی اہل حدیث سے کبھی توقع نہیں کی جاتی کہ اہل حدیث نہ رہا ہو؟ میں وہی بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں, حضرت جاتوی جب ہمارے ساتھ تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کہ جماعت اسلامی میں آ کے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جیسے بہت تھکا ہوا مسافر آخرکار اپنے گھر پہنچ گیا. تو شیعوں کے ساتھ بھی اب وہ الگ بات ہے کہ کم آئے زیادہ ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک تھا. تو مطلب ایسی جماعتیں تو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی, صرف اکیلی ہماری جماعت نہیں ہے, اخوان مسلمون بالکل ایسی جماعت ہے. ہمارے جو مہدی باقردان صاحب کی جماعت تھی جس کو انہوں نے ختم کر دیا, اس کے اندر سنی اکثریت بہت بڑی یعنی تعداد تھی سنی جماعتوں کی. اور کئی جماعتیں ہیں مشرقی یورپ میں, مشرقی ایشیا میں وغیرہ کے جو اس قسم کی جماعتیں ہیں. تو سیکولر کیوں ہیں؟ مسلم لیگ میں کیوں جائیں؟ پیپلز پارٹی میں کیوں جائیں؟ جماعت اسلامی میں آؤ. اس لیے کہ جماعت اسلامی تمہاری جماعت ہے, مسلم لیگ تو سیکولر جماعت ہے, اس سے تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے. اس کا جواب تو یہ ہے کہ اسلامی رابطے کی جماعتوں کا اس اتحاد کو قائم کرنے اور برقرار رکھنے میں کلیدی رول ہے, بشرطے کہ وہ اپنے آپ وہ کام نہ کرنے لگے کہ جو ان کا کام نہیں ہے, جو کہ وہ کر رہی ہیں, جو کہ وہ عوامی جماعتیں بن جائیں یا یہ کہ وہ حکومتی جماعتیں بن جائیں یا اس قسم کی کوئی چیز. تو وہ پھر اس کے بعد وہ اپنا اصلی کام جو کہ رابطہ اور اتحاد امت کا کام, ان کا اصلی کام یہی ہے, وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں, اور کوئی ان سے کہتا بھی نہیں کہ وہ کرو دیں.
تغلب ان کے پاس بند, یہ تو بہت مائنورٹی والی جماعتیں ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیا کہتے ہیں افغانستان میں دیوبندی جو غلبے میں ہیں وہ لے کر اب سردار قائم کر کے جماعت اسلامی کے حوالے کر دیں. اب جماعت اسلامی اس پوزیشن میں بالکل نہیں, بریلوی تو ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ کل وہ غلبہ کر سکیں, مگر جماعت اسلامی تو اس پوزیشن میں کبھی بھی نہیں آئے گی کہ وہ تغلب ہو کے اس کے پاس کہ وہ آ کے قبضہ کر لے تو اور یہ اقتدار اس کے پاس آ جائے. تو جمہوری طریقے سے تو آ سکتی ہے
نہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ غلبہ اول یہ کہ دیکھیے ابھی ہم یعنی اپنے ملک میں, دوسری جگہ کی بات نہیں کر رہا, اپنے ملک میں اس وقت اسلامی ریاست قائم کرنے سے کم از کم 50-60 سال, اسلامی حکومت قائم کرنے سے کم از کم 50-60 سال دور ہیں. اس سے کم عرصہ نہیں ہے, پرابیبلی 50 سال کم از کم ہم اسلامی حکومت قائم کرنے سے دور ہے, اسلامی ریاست نہیں. اسلامی ریاست تو ہم انشاءاللہ 1-8 سال کے اندر قائم کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کہیں, لیکن ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ جب اسلامی ریاست قائم ہو تو وہ بریلویوں کی ریاست نہ ہو اور وہ جماعت اسلامی کی ریاست نہ ہو اور وہ دیوبندیوں کی ریاست نہ ہو, بلکہ وہ ریاست ہو بین المساجد کے اتحاد کی ریاست. لہذا جب وہ ریاست حکومت بنائے گی تو وہ مسائل نہیں پیدا ہوں گے جو ایران اور افغانستان میں پیدا ہوئے, جس کی وجہ سے وہ دونوں حکومتیں جو ہیں وہ ایک سیکٹ کی حکومتیں بن کے رہ گئی. اور افغانستان میں جو سقوط ہوا اس کی بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اس نوعیت کا تعلق جو پاکستان سے ڈیولپ کیا ایران سے ڈیولپ نہیں کیا تھا. اگر وہ ایران سے ڈیولپ کرتے وہی تعلق تو کبھی ایران ان کو اس طریقے سے بیٹری نہیں کرتا جس طریقے سے پاکستان نے, یہ بالکل ثابت کی بات ہے. اس لیے کہ سیریا کو نہیں کیا جو کہ ایران سے اتنا دور ہے, اس کے باوجود لبنان کو نہیں کیا ایران نے, حزب اللہ کو نہیں کیا ایران نے. تو بھلا ان کے ساتھ اگر ہماری طالبان عالی شان کا وہ تعلق ہوتا کہ جو پاکستان کے ساتھ ہے تو کبھی ایران بیٹر نہیں کرتا, وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. لیکن اسی وجہ سے یہ حکومتیں سسٹین نہیں ہو سکی کہ یہ گروہوں کی حکومتیں تھیں اور اس طرح کے جیسے کہیے کہ امت کا اظہار نہیں تھی. اور یہی بات بازرگان صاحب کہتے تھے کہ تم اس کو شیعہ انقلاب بنا دو دیکھو یہ ختم ہو جائے گا, اور بالکل درست کہتے تھے, وہ ایسا ہی ہوا. یعنی ایکچولی وہ شیعہ انقلاب تو وہ ہو گیا, اسلامی انقلاب تو وہ نہیں رہا کوئی بھی, اور اس سے باہر غیر شیعہ کے لیے تو اسلام یعنی ایران کوئی وہ حیثیت نہیں رکھتا, تو ایسے ہی ہو گیا. جیسا انہوں نے فرمایا جب ولایت فقی میں تو اس وقت ایران موجود تھا, ولایت فقی کی جب بحث شروع ہوئی تو بالکل کھل کے بازرگان صاحب جو وزیر اعظم تھے اس کی مخالفت کی, کہا کہ کہاں سے, علی تو خلیفہ تھے وزیر فقی کہاں سے, یہ کیا چیز ہے, یہ بالکل ذمہ سے شیعہ بنا دیا ہوگا. افغانستان میں ہم نے یہی غلطی کی, حالانکہ کم کی, ایسا نہیں ہے. مطلب یعنی یہ کہ وہ اگر وہ اسے دیوبندی ریاست, میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر یعنی جو مجاہدین ایکچولی فیلڈ میں تھے وہ دیوبندیت سے واقف نہیں تھے. ان کو
طالبان کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے, آخر میں جو آپ نے فرمایا کہ وہاں کے بڑے بڑے لوگ بھی جو ہے وہ بریلویت کے قریب ہوتے تھے, دیوبندیت
مطلب میرے
یہ کا جو مرکزی دفتر تھا اس کے سامنے ہی احمد شاہ ابدالی کا مزار تھا, بڑا جو ہے مطلب بریلوی حضرات کے یہاں جو بھی مطلب بازار پہ جانا فاتحہ پڑھنا سب کچھ
سب کچھ
منع نہیں کیا گیا.
لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ جو بات ہے حقیقت وہ یہ ہے کہ دیوبندی حضرات نے جس طریقے سے تحریک طالبان عالی شان کو اون کیا اور اس کے لیے جتنی قربانیاں دیں اور وہ اس کا عشر عشید یعنی بحثیت مجموعی بریلوی تحریک بالکل انقلابی تحریک نہیں ہے بلکہ انقلاب مخالف تحریک ہے. اس وقت جو کچھ بھی بریلویت ہے یعنی جتنی بالخصوص جو جتنا راسخ بریلوی ہے اتنا زیادہ انقلاب مخالف ہے اور اسی نظام کا وہ ایک حصہ ہے. اور اپنا جس قسم کی باتیں کی گئیں کہ وہ یونس بھائی نے کی کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے سیکولر ریاست کا ساتھ دیا تو میرے مفادات محفوظ رہیں گے, اسی وجہ پرویز مشرف کے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ وہ تو بالکل بریلوی جو ہیں اس وقت غلبہ دین کی تحریک میں شریک نہیں ہیں, قطعاً نہیں ہیں کوئی سوائے جمعیت علماء پاکستان کی اور وہ بھی علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی اپنی ذاتی کوشش جو کچھ بھی تھی اس کے نتیجے کے اندر جمعیت علماء پاکستان کے اندر تو یہ سمٹمز نظر آتے ہیں وہ تحریکات اسلامی کا ایک حصہ بن جائے, اور ورنہ جو سواد اعظم ہے بالخصوص پنجاب کے اندر تو وہ تو بالکل بھی انقلابی تحریکات کے ساتھ. اس کے برعکس بریلویوں کا دیوبندیوں کا ٹھیک ہے مائنورٹی ہی ہے بہت کم لوگ ہیں لیکن دیوبندی مدارس کے اندر اور دیوبندی حلقوں کے اندر مجاہدین کی بنیادی سپورٹ موجود ہے. کہاں سے ہے اسی وجہ سے جو بین
جو ہے انتہائی نمایاں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب جماعت اسلامی کے مطلب ان نظام میں جتنی بھی اقالیت ہیں کراچی کے اندر یا کراچی سے باہر ان میں وہ پابندی کل مل کر تفرق کرتے ہیں لیکن آج تک کسی ریلوے عالم کو انہوں نے تفرق نہیں کی. زیادہ یہ آپ کی رائے ہے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں اتنی زیادہ بڑی جو ہے یہ اتحاد حکومت ان کے لیے مطلب
نہیں میں چاہتا ہوں. اب ظاہر اختلاف اس معنی میں ہے کہ ہماری امپیریکل آبزرویشن مختلف ہیں تو اس کے اوپر تو میں کوئی چرچ نہیں کروں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی جو کا جو کلام ہے اور جس بنیاد کے اوپر جماعت اسلامی لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیتی ہے اس کے اندر بریلویت, دیوبندیت, اہل حدیثیت, تشیع اس سب کا کوئی اس سے تعلق نہیں. لہذا اگر فرض کیجیے یہ درست بھی ہے کہ 100% وہ جیسے کہ مجھے علامہ جارچوی کا طریقہ یاد آیا کہ آپ سے پوچھا گیا پہلے ہی انتخاب کے بعد کہ سب شیعوں نے پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ دیا, ان کا اسی وجہ سے دیا کہ سنیوں نے بھی پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیا. تو مطلب آسانی کی مساجد میں دیوبندی اثرات زیادہ ہیں, اس کی وجہ یہ کہ زیادہ دیوبندی جماعت اسلامی کا قریب آئے یا اہل حدیث, اور اس میں بریلویوں کا قصور ہے جماعت اسلامی کا قصور نہیں. اس لیے اسلامی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بریلوی تو اجنبی ہے, ایسا نہیں ہے. اور اگر وہ تو اس کی دعوت ہے نا, تو اس کی دعوت تو کوئی فقہی دعوت نہیں ہے. تو اگر بریلوی اب مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ قاضی ہمارے واقعہ ہے کہ پیر صاحب گولڈر شریف کے پاس ہمارے قاضی صاحب ہمیشہ تشریف لے جاتے تھے ہمیشہ, اور آپ نے باقاعدہ پیر صاحب گولڈر شریف نے کہا کہ ہم مذہبی لوگ ہیں, ہمارا لیڈر تو قاضی حسن احمد, ان سے پوچھا گیا انٹرویو مل پایا اور کئی دیگر بھی. تو یہ درست ہے, یہ ہو سکتا ہے آپ فرمائیں درست ہے کہ جماعت اسلامی نے کو خاص توجہ بریلیوں کی طرف نہ دی ہو, لیکن اس میں کوئی خاص توجہ دیوبندیوں کی طرف یا اہل حدیث کی طرف بھی نہیں, وہ تو خود آئے ہیں زیادہ تر. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی عمل میں وہ زیادہ متحرک رہے ہیں, اور بریلیوں کے اوپر مسلم لیگ کا بڑا زبردست اثر رہا ہے. یعنی مسلم لیگ کی جو مذہبیت ہے 100% بریلوی مذہبیت ہے. یہ جو علماء دیوبند ان کے ساتھ ہوئے ان کا ان کے عوام پہ بالکل اثر نہیں ہوا, بالکل. جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی جو کچھ مذہبیت ہے وہ سب یہ صوفی پیر مزار بریلوی مذہبیت ہی. جو ہماری ماس پارٹیز ہیں ان کے اندر ظاہر ہماری ماس موومنٹ تو بریلوی موومنٹ ہے نا, ابھی اس سے کون کا ہے وہ ماس, یعنی پیری مریدی ہی تو ہے نا آپ کی ماں تو ہے. تو وہ عوامی جماعتوں کے اندر ان کا اثر زیادہ ہے, اور مسلم لیگ کو تو بالکل اون کر پنجاب کے اندر تو بالکل زیادہ ہے. تو میری رائے یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کوئی سطحی جماعت ہے, اس کا کوئی سطحی دعوی. اینی ہاؤ جی 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 اب ہم زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اور کریں گے پھر ختم کریں گے. جی
ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ بہرحال فکر کا نہیں کلام کا ہے, اور اگر ہم بریلوی جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ یا دیوبندی جماعتوں کو بھی سیکولر پارٹیز کا اگر ساتھ لیا ہے تو اس کا مطلب ظاہر ایک یہ بھی ہے کہ وہ مرکزی حیثیت جو دیتے ہیں وہ اپنے بریلوی ٹریڈیشن کو زیادہ دیتے ہیں. اس میں تو راجے مرجو کا معاملہ اٹھا دینا یعنی کوئی اتنا ایسا حل نہیں پیش کرتا ہے, کیونکہ وہ اگر راجے مرجو ہے تو اس کا ایک مطلب یہ کہ وہ مرکزی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ سارے جو بریلوی ٹریڈیشن ہیں ان کی ایک مرکزی ہے.
نہیں لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں تو میری رائے میں اس کے بعد ہم ختم کر دیں گے اس کو, پھر اگلے اس سے لیں گے. یا میری رائے ہوگی مولانا محمد احمد کچھ فرمائیں اس کے بعد پھر آپ اس پہ ریئیکٹ کریں. ایسا اس کو ہم چلیں گے تو کنٹینیوس چلے گا کہیں, لیکن صرف میں ایک بات عرض کر دوں. میری رائے میں یہ ہے کہ بریلوی دیوبندی حضرات کے لیے ریاست اور اسلامی اقتدار کا قیام ایشو نہیں ہے, اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں وہ انہوں نے دونوں نے غیر اسلامی ریاست اور نظام اقتدار کو فطری سمجھ لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ناممکن, جیسے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھئی ہم مولویوں سے یہ ریاست پوری قائم ہو سکتی ہے تو جنا ہی کا کام ہے ایٹسٹرا, وہ پوزیشن ہے. اس لیے ان کے لیے ریاست یعنی اسلامی اقتدار اور اسلامی علوم کا غلبہ, معاشرتی غلبہ یہ ایشو نہیں, اس وجہ سے وہ اس پیر کرتے ہیں. اور راج مرجو والی بحث کو یعنی ہمیں اس سے ریلیٹ کر دینا ہے کہ ہم تو وہ ایشو نہیں اٹھاتے, ہم تو یہ ایشو اٹھاتے ہیں کہ نظام اقتدار کو اس انقلابی یہ ایشو نہیں, نظام اقتدار کو قائم کیے بغیر تم اسلامی انفرادیت اور اسلامی معاشرت کو کیسے محفوظ رکھ سکو گے, اس کی توسیع کیسے ہو سکے. ٹھیک ہے,
چھوٹی سی بات بولوں گی. کہ یہ اتحاد امت کے حوالے سے ایک اور پازیٹو بات جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ عام طور پر وہ ایک حدیث ہے کہ میری امت کے یعنی 73 گرو ہوں گے, ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا اور باقی تمام جہنمی ہوں گے. تو اور وہ کون سا گروہ ہوگا؟ وہ حضور نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ یعنی عمل کرتے ہوں گے. تو اب آبویسلی ہر گروہ یہی کوشش کرتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ وہ گروہ بریلوی ہے یا وہ گروہ دیوبندی ہے یا وہ اہل حدیث ہے. ہر کسی کی کوشش تو یہ ہے. اچھا, اس حدیث کی انٹرپریٹیشن میں بہت سی باتیں ہیں کہ 72 سے کیا مراد ہے. ایک رائے یہ ہے کہ 72 سے مراد کثرت ہے, بہت سارے فرقے ہوں گے اور ایک. لیکن اس میں اس تشریح میں خرابی یہ ہے کہ عربی زبان میں جیسا اردو میں ہم کہتے ہیں 36 دفعہ کہا ہے, تو 36 یعنی محاورہ ہے, 37 دفعہ کہنا محاورہ نہیں ہے بلکہ 36 محاورہ ہے. تو لہٰذا عربی زبان میں جب کثرت کے لیے بولنا ہوتا ہے تو 70 کہتے ہیں, 72 نہیں کہتے یا 73 نہیں کہتے. تو یہ کہنا کہ 72 یا 73 سے مراد کثرت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اس کے اندر مسئلہ ہے. اچھا, اگر اس کو دوسری طرح دیکھا جائے تو اگر دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور اس طرح سب کو اگر علیحدہ علیحدہ ایک ایک فرقہ گنا جائے تو پھر تو کئی ہزار فرقے اسلامی تاریخ میں مل جائیں گے. اگر ہم کتاب دیکھ لیں, آج تو امام اشری کے شاگرد تھے, ان نے کتاب لکھی الفرق بین الفرق. انہوں نے اپنی کتاب میں سینکڑوں کے حساب سے فرقے اسلامی گروہوں کے گنوائیں گے جن کے اندر جو ہے ان کے عقائد میں کیا کیا فرق ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ 72 کی جو تخصیص ہے اس کا مطلب فرقے کی ڈیفینیشن اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ جتنا ہم کر لیتے ہیں. اب میری رائے ہو سکتا ہے غلط ہو, کیا ہم اس حدیث کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں یعنی 72 غلط دعوتیں ہوں گی. مثلا وہ دعوتیں اس طرح کی بھی ہوں گی, کوئی شخص اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ مثلا سوشلزم کی طرف آ جاؤ, کسی کی یہ دعوت ہوگی. کوئی یہ دعوت دے گا کہ مہاجر قوم کی دعوت دے گا, کوئی کسی چیز کی دعوت دے گا. اور تم یہ دیکھو کہ کون لوگ ہیں جو میری سنت اور صحابہ کے طرز عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو اب اگر ہم اس معیار پہ دیکھیں تو دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث یہ سب کے سب اصولاً دعوت تو اسی چیز کی طرف دیتے ہیں کہ سنت اور صحابہ کے عمل. اس کے مقابلے میں جو گمراہ فرقے ہیں مثلا منکرین سنت ہیں, تو ہم ان کو اسی معیار پہ دے سکتے ہیں, وہ صحابہ کی دعوت کی طرف نہیں بلاتے, یا غاندھی ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ صحابہ کے طرز عمل. تو بڑا آسان کرائیٹیریا یہ جج کرنے کا کہ کون لوگ ہیں, وہ اس کا مطلب یہ سب لوگ ہیں.
ٹھیک ہے, اس ایشو پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں, پھر آئندہ سے اس کو اگلے وہ لیں گے. آئندہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے سب سے وہ لیں, کیا کہتے ہیں, ہمارا جو مٹیریل ہمیں بھیجنا ہے وہ ہم لیں, بالخصوص اس لیے کہ اب چین نوازی شروع ہو رہی ہے, اور اس کو بھیجو. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم اتحاد پہ بھی آدھا گھنٹہ کم از کم ضرور گفتگو کریں گے. اس میں ہمارا محمد احمد سے استدعا ہے کہ انیشیل اسٹیٹمنٹ وہ دیں. ٹھیک ہے نا
ڈاکٹر صاحب, میری رائے تھی یہ دیوبندی بریلوی جو اختلاف ہے اس کے اوپر ایک تاریخی انالیسس کسی ایکسپرٹ کو بلا کر
کریے. ایکسپرٹ جو ہے وہ جیلانی بھائی ہیں, جب یہ بہت بہت نظر ہے اس میں, کوئی شک نہیں. پہلے ہم انٹرن ہمارے ہاں یہی ٹریڈیشن ہے کہ جو بھائی یہاں شریف ہوتے ہیں وہی دیتے ہیں, تو اس لیے کسی باہر نے ایکسپرٹ نہیں, جیلانی بھائی ان شاء اللہ کر دیں. لیکن آپ ختم کرتے ہیں اور آئندہ اس میں جائیں گے.
اے منافق, نہ تجھے اللہ والوں سے آگاہی ہے, نہ ایمان سے واقفیت ہے, اور نہ حق تعالیٰ سے مانوس بننے کی خبر ہے. ان قریب تو مر جائے گا اور مرنے کے بعد پشیمان ہوئے گا. کہ ہائے کس خواب غفلت سے سوتا رہا, باوجود قلب کے گونگا ہونے کے تو صرف زبان کی فصاحت پر اکتفا کر بیٹھا, اور یہ تیرے لیے مفید نہیں. فصاحت قلب کی معتبر ہے نہ کہ زبان کی. اے مستقل, اے اللہ والوں سے غیر حاضر, اے صاحب اعتبار, اور اے اپنے نفس اور مخلوق کے بدولت خداوند تعالیٰ سے محجوب, اگر تو دوسروں پر ایک بار روئے تو اپنے نفس پر ہزار بار رو. بار الہا میں تو گونگا بنا ہوا تھا, پر تو نے ہی مجھ کو بلوایا, لہٰذا میرے بولنے سے مخلوق کو نفع بخش اور میرے ہاتھوں ان کی درستگی کامل فرما دے, ورنہ مجھ کو پھر اسی گونگے پن کی طرف لوٹا دے. کہ گوشے گمنامی میں مہو مستقرب پڑا رہوں, صاحبوں میں تو ایک خونی موت کی طرف بلا رہا ہوں, یعنی نفس, خواہش, طبیعت, شیطان اور دنیا کی مخالفت اور مخلوق سے باہر ہو جانے اور حق تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو ترک کر دینے کی طرف, جو کہ معمولی موت سے زیادہ سخت ہے. ان حالات کی حاصل کرنے میں مجاہدہ کرو اور نا امید نہ ہو, کیونکہ حق تعالیٰ ہر روز ایک خاص شان میں روز توقع رکھو, پس کیا عجب کی کل ہی اللہ ہم کو نواز دے. خدا سے اس کی قدرت کی مقدار کے موافق مانگو, اور قدرت کی کوئی حد نہیں ہے, سبھی کچھ اس میں داخل ہے. خدا سے بحیثیت قدرت مانگو, نہ کہ بحیثیت حکمت. یا اللہ بلا سبب بلا سبب مہیب قدرت سے ہم کو نصیب فرما, خدا سے اس کی علم کی حیثیت سے مانگو نہ کہ اپنے علم کی حیثیت سے, یا اللہ جو تیرے علم میں ہمارے لیے بہتر ہو وہ عطا کر, خدا سے اپنے قلوب اور اسرار کے ذریعے سے مانگو نہ کہ زبان کی بکبک سے, کیونکہ زبان سے دعا کرنا دل متوجہ نہ ہونا بے ادبی ہے, خدا سے اپنے علم اور اپنے طاقت سے آگے بڑھ کر مانگو, تمام اشیاء سے صحیح دستی کے قدموں پر اس کے سامنے کھڑے رہو کہ کسی ایک چیز پر بھی توجہ نہ ہو, اس پر اپنا بڑا صاحب عمل صاحب قدرت و صاحب عقل و شعور ہونا نہ بگاڑو, نہ اپنی تصویروں سے اس کی تصویر کو جاہلوں کی طرف کرو کہ اس کی تعلیم شریعت کو چھوڑ کر دنیا داروں کی بتائی ہوئی دور اندیشیوں پر چلنے لگو. وما توفیق الا
بالله. ٹھیک ہے جناب, تو آئندہ ہو سکتے تو پہلی پریزنٹیشن جو ہے اگلی مرتبہ وہ جاوید بھائی اور یونس بھائی کی.